وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے دور رہو, بچو ان سے ہٹ جاؤ. قالوا یا رسول اللہ ما ہننا, عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ قال الشرک باللہ, پہلی بات تو اللہ سے شرک کرنا ہے, یہ تباہ کر دیتا ہے, عبادات ضائع ہو جاتی ہیں, نیکیاں جل جاتی ہیں اور سخت ترین عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے. دوسری بات والسحر, کسی پر جادو کر, جادوگر کا ایمان باقی نہیں رہتا, دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے اور بدترین سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ یاد رہے, جادوگر کسی کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا, یہ بڑی پتے کی بات ہے. جادوگروں سے اور جادو سے ڈرنا مومن کی شان کے خلاف ہے. اللہ کریم نے بہت بڑے جادوگروں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے. تو جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ, ان پر خوف طاری کر دیا. جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ لکڑیاں, یہ گیلیاں, یہ رسے, یہ اجدہا بن جائیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے, اپنی جان کی بچانے کے خود ذمہ دار ہو, کوئی آگے نہ جائے ورنہ یہ نگل جائیں. پہلے ان پر ڈر وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ, انہیں ڈرایا. جب بندہ ڈر جاتا ہے تو اس کی قوت متخیلہ کمزور ہو جاتی, پھر وہ جادوگر اس قوت متخیلہ پر اثر رہا, یُخَیِّلُ عَلَیْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, پھر ان کی قوت متخیلہ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ اجدہا بن گئے اور بھاگ دو, حالانکہ وہ رسیاں رسیاں ہی تھیں, لکڑیاں لکڑیاں ہی تھیں, دیکھنے والوں کو اجدہا نظر آ رہی تھی. ان کی قوت متخیلہ جو تصویر بنا کر دماغ میں بھیج رہی تھی وہ اجدہاؤں کی تھی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے یہ دماغ کے مختلف حصے ہیں, آنکھ سے براہ راست آپ نہیں دیکھتے, جو کچھ آنکھ میں نظر میں آتا ہے یہ قوت متخیلہ میں جاتا ہے, وہ تصویر بناتی ہے, وہ تصویر دماغ آپ کے سامنے کر دیتا ہے, اس میں کوئی وقت نہیں لیتا, فوراً بن جاتا ہے. تو پہلے انہوں نے ڈرایا وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ, جب وہ مرعوب ہو گئے تو ان کی قوت متخیلہ ان کے اپنے اختیار میں نہ رہی, یُخَیِّلُ عَلَیْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, تو انہیں پر ان کے قوت متخیلہ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ اجدعا ہیں اور بھاگ دوڑ رہے ہیں, اور وہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بھی لرز گئے کہ سارے لوگ تو مان گئے یہ اجدعا, ایک میں کہتا رہوں کہ نہیں ہے تو میرے اور میرے ایک بھائی دو بندوں کے کہنے سے کیا ہوگا, اتنی مخلوق ہے یہ تو مان چکی ہے اجدعا. اللہ کریم نے فرمایا اس کا انتظام آپ کی لاٹھی کر دے گی, آپ اپنی لاٹھی پھینک دیں. وہ لاٹھی اتنا بڑا اجدہا بنی کہ ان ہزاروں رسوں لکڑیوں کو نگل گئی, اور جب آپ نے اتنا بڑا اجدہا تھا جب آپ نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہی ساڑھے چار ہاتھ کی لاٹھی. تو جادوگروں نے بھی, وہ جو اس فن کے ماہر تھے, وہ سمجھ گئے کہ اگر جادوگر ہوتے یہ بھی تو وہ جو ہم نے اثر ڈالا تھا قوت متخیلہ پر اس کو یہ منفی کر دیتے, باطل کر دیتے اور لوگوں کو لکڑیاں نظر آنے لگ جاتی, جادو باطل ہو جاتا. یہ جادو نہیں ہے کہ ایک چار ساڑھے چار ہاتھ کی جو لاٹھی تھی وہ سارا کچھ نگل گئی اور پھر اس کے ہجوم میں بھی کوئی فرق نہیں, یہ اللہ کی طرف سے, یہ جادو سے نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ ایمان لے. تو جادو سے نقصان تب ہوتا ہے جب ہم ڈر جاتے ہیں کہ جادو سے میرا نقصان ہوگا, قوت متخیلہ کمزور ہو جاتی ہے. گجرات میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوتا تھا اور بڑے کرشمے دکھاتا تھا اور بڑے لوگ اس کو سجدے کرتے تھے. بڑا جاگیردار ہو کر مرا, لوگ سجدے کرتے تھے, اپنی زمینیں اس کے نام منتقل کر دیتے تھے اور ان پر نوکر بن کر رہتے تھے اور انہیں پر وہی لوگ فصل بوتے, کھیتیاں بوتے اور حاصل اس کو جاتے. تو ہمارے لکھ صاحب اللہ انہیں صحت دے, ابھی بھیات ہیں, وہ گئے اس کے پاس کہ مجھ پر جادو کرو. اس نے مر مر کے جان چھڑائی کہ بابا جان چھوڑ جا تو. اس نے کہا کرو جادو جو تمہارے پاس, جو تم سو سکتے کرو, مجھے میرے ساتھ تو کچھ کرو. انہوں نے کہا جاؤ بابا جان, جان چھڑائی اس نے مر مر, ان پر تو کوئی جادو نہیں کر. تو یہ جو ہم روز جادو سے متاثر ہوتے ہیں میرے بھائی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے تو ڈرتے نہیں, جادوگر سے ڈر جا. اللہ کے بھروسے پر جو جادو سے ڈرے نہیں اس پر جادو کا اثر نہیں. اور جادو کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سر فہرست ہے, جادوگر بہت برا انسان ہے, اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں, دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے. وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق, ہاں حق کے ساتھ اللہ کے حکم سے قتل کرنا اور بات ہے, اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا گناہ ہے کبیرہ میں سے ہے, اس کی کافی ہو چکی تفصیل. عقل الربا اور سود کھانا, جس کا رواج آج کل عام ہو گیا ہے, حکومت نے اس کا نام منافع رکھ دیا, یعنی کتے کا نام دمبا رکھ دیا, بکرا رکھ دیا, کھاتے جاؤ بھائی بکرا ہے بکرا ہے بکرا ہے. کتا بکرا کہنے سے تو بکرا نہیں بنتا, سود منافع کہنے سے حلال نہیں ہو جاتا, سود سود ہے. اور ان گناہوں میں سے ہے جو بندے کو جہنم لے جانے کے لیے اکیلا گناہ کافی ہے, ساری نیکیاں ضائع کرنے اور سارے جرائم سر پر لادنے کے لیے کافی. عقل و مال الیتیم, اور یتیم اور بے بس اور مجبور کا مال کھا جانا, یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے. یتیم سے ایک تو مراد ہے جس کے ماں باپ نہ رہے, وہ دوسروں کے بس میں آ گیا, اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا, اب وارثوں کے رحم و کرم پر ہے, وہ اس کا مال ہی کھا جائیں تو فرمایا ان کی باقی نیکیاں بھی برباد جائیں گی اور جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. پھر کوئی بھی بندہ بے بس ہو کر دوسرے کے بس میں آ جائے, جیسے حکمران عوام کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں, بیت المال ہے اس پر اپنے پسندیدہ 300-300 آدمیوں کا جال بھر کے حج پر بھیج دیتے ہیں, یہ بھی اسی کھانے میں ہے. اب یہ جو سرکاری حج پر جاتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تو غریبوں کا پیسہ ہے, بیت المال کا ہے, اس پر حج کیا ہو. جو حج کی بات میں کر رہا ہوں, جو کھا جاتے ہیں, تفتیشیں ہوتی رہتی ہیں, ثابت کچھ نہیں ہوتا, پھر کہتے ہیں ہم بڑے سرخرو ہو کر ہمارے ہاتھ صاف ہیں. ہاتھ تو تب پتہ چلے گا جب قبر میں قیامت کو صاف ہوں گے. یا تو عدالتیں بھی جھوٹ پر مبنی ہیں, قانون ہی جھوٹا ہے, عدالت سچ کیا کرے گی, قانون ہی باطل ہے, کافر کا بنایا ہوا ہے, وکیل سچ کیا بولے گا, جج کیا حق پر فیصلہ کرے گا. جب قانون ہی حق پر نہیں ہے تو فیصلے حق پر کہاں ہوں گے, جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہی ہوگا, کسی ایک پر ہو دوسرے پر ہو ظلم ہی ہوگا. ہاں قانون شریعت کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق فیصلہ ہو تو جسے دنیا میں سزا مل جائے وہ گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے, آخرت کی سزا سے بچ جاتی ہے. قانون ہی غیر اسلامی ہے تو یہاں بھی ذلت و رسوائی, وہاں بھی ذلت و رسوائی. اور یہ فیصلے لکھنے والوں کو بھی یوم حشر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے رہے, یہاں تو بڑے خوش ہیں نا ہم انصاف کر رہے ہیں, کافرانہ نظام پر فیصلے کر کے لوگوں کو موت سزا دے دینا, لوگوں کو عمر قید دے دینا, لوگوں کو جرمانے کر دینا, یہ پتہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گا کہ کس لحاظ سے آپ نے کیا فیصلے کیے. وتولى يوم الظحف, اور جہاد کے دن, جنگ کے دن, قومی ملکی تحفظ کے وقت بھاگ جانا یہ بھی کبائر گناہ. وہاں جان دینا حق بنتا ہے, جان بچانا ہے. میدان جہاد سے بھاگنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا کوئی شرک کرنے والا یا سود کھانے والا. اور وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات, اور پاک دامن غافل گھروں میں رہنے والی ایماندار عورتوں پر تہمت لگانا, انہیں بدنام کرنا, جھوٹ موٹ ان کے ذمے پراپوگنڈا کرنا, یہ بھی کبائر گناہ میں سے ہے, گناہ کبیرہ ہے, جو ہم عام رواج کے مطابق سنی سنائی پر ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کی بیٹی ایسی ہے, فلاں کی بہن ایسی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ہوتا. فلاں نے کیا ہاتھ ہے, فلاں سے سن, کسے سو, کسی نے مجھے بتایا تھا, وہ کسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کس نے بتایا تھا. اس میں اس معاملے میں مومن کی عزت کا پاس کرنا چاہیے. اور ایسی بات ہے, اگر ان باتوں پہ عمل ہو تو آپ غور فرمائیں کہ کتنا سکھی, کتنا پاکیزہ, کتنا صاف معاشرہ ہو جائے, اور یہ روز کی چخ چخ بک بک گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ ہمیں ہدایت دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوتاہیاں غلطیاں ہو چکی ہیں معاف فرمائے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے یا اس فعل میں مصروف ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا. بڑی خوبصورت اور سادہ سی بات ہے کہ اگر بندے کا وہ ایمان کیا ہے, زبان کا اقرار, دل کا یقین اور اعمال کی گواہی, یہ تین چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے. زبان اقرار کرتی ہے, دل تصدیق کرتا ہے, اور کردار اس کی گواہی دیتا ہے, اعمال اس کی گواہی دیتے ہیں, تب ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر کردار ایمان کے خلاف ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس لیے یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کامل ایمان ہے, یعنی زنا کفر نہیں ہے, وہ کافر نہیں ہو جاتا, لیکن کامل ایمان اس وقت اس میں, اس فعل کے کرتے وقت اس میں کامل ایمان نہیں ہوتا. تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ بندے کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب واحد لا شریک ہے, معبود برحق ہے, وَهُوَ مَوَاكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ, ہر حال میں ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, قریب ترین ذات میرے اللہ کی ہے, تو پھر یہ کام اس سے نہیں. تو فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ لمحات جو ہیں ان میں ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا ہے.
وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمَرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسَ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَبِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ. اسی طرح فرمایا کہ چور چوری نہیں کرتا, شراب شرابی شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ اس وقت اس کے اندر ایمان موجود ہو. یعنی جس لمحے وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس لمحے اس میں وہ یقین, وہ ایمان اور اس کی تصدیق موجود نہیں ہوتی. شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ لمحات جو ہیں اس میں ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اور خیانت جب کوئی کرتا ہے تو جس لمحے وہ خیانت کرتا ہے اس لمحے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. اور فرمایا ایاکم ایاکم, دو دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو مسلمانوں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ تمہیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے, ایاکم تمہیں ان سے ہر حال میں بچنا ہے, دور رہنا ہے, اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے. وفی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ولا یقتل حین یقتل ہو مومن, اور کوئی قتل نہیں کرتا ناجائز غیر شرعی طریقے سے, جو قتل کرتا ہے جب وہ قتل کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا. قال اکرمۃ فقلت لابن عباس کیف ینزع الایمان منہ. حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کی کہ ان سے ایمان کیسے چلا جاتا ہے. ایمان تو ایک کیفیت ہے, دلی یقین کا نام ہے, تو وہ کیسے چلا جاتا ہے. قال ھاکذا وشبک بین اصابعہ ثم اخرجھا, انہوں نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ایک دوسرے میں پھنسایا اور پھر الگ کر دیا کہ اس طرح ایمان الگ ہو جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَعَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعَيْهِ, اور اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ ایمان اس طرح پلٹ آتا ہے, پھر اپنی انگلیوں کو اس طرح پھنسا کر بتایا کہ اگر توبہ کرتا ہے تو ایمان پلٹ آتا ہے. وقال ابو عبداللہ لا یکون ھذا مومنا تاما ولا یکون له نور الایمان ھذا لفظ البخاری, اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ساری حدیث سے مراد یہ ہے کہ ان لمحات میں اس وہ کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن ایمان کامل نہیں ہوتا, نور یقین میں کمی آ جاتی ہے, اس کے پاس ایمان کا نور نہیں رہتا الا یہ کہ وہ توبہ کرے. تو گویا ایمان کا تعلق صرف دعوے سے نہیں ہے. اس ارشاد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق ایمان کا زیادہ مدار کردار پر ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے, لیکن ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کو کامل اس کا کردار کرتا. اچھی اچھی باتیں بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا کہ ایک استاد نے چھوٹے بچوں کی کلاس تھی تو اس نے سوال کر دیا کہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا. تو چھوٹا سا بچہ تھا اس نے بڑا سوچ کر جواب دیا کہ سر جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. اس نے پھر پوچھا اور کوئی جواب دو. تو دوسرے بچے نے بڑی معصومیت سے کہا کہ سر جنہیں نماز آتی نہیں وہ نہیں پڑھتے, انہیں آتی نہیں ہوگی تو نہیں پڑھتے. اس نے پھر پوچھا تو تیسرے نے کہا کہ سر جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. نیچے اس نے سوال لکھا ہے کہ ہم جو تارک صلات ہیں ہم کیا ہیں, ہم مر چکے ہیں, ہمیں نماز آتی نہیں یا ہم ایمان چھوڑ چکے ہیں. تو یہی سوال وارد ہوتا ہے کہ زبانی کوئی کلمہ پڑھتا ہے آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے, وہ جانے اس کا رب جانے اسے مسلمان قبول کرنا پڑتا ہے, لیکن تکمیل ایمان کردار سے ہوتی ہے. اس کا کردار بھی گواہی دے کہ کلمہ پاک پر اس کا یقین ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات المنافق ثلاث زاد مسلم وان صام وصلى زعم انه مسلم ثم اتفق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ذات من خان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں. یہاں مسلم نے زیادہ کیا ہے اور مسلم میں یہ ہے کہ اگرچہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو. اس کے بعد اگلی حدیث پہ دونوں متفق ہو گئے ہیں کہ کیا نشانیاں منافق کی, جب بات کرے جھوٹ بولے, اور نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو مسلمان ہونے کا مدعی ہو لیکن جب بات کرے جھوٹ بولے تو وہ منافق ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. بعض وعدے کیے ہی پورا نہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک بندے نے ایک وعدہ کیا کوئی عذرِ شرعی درمیان میں آ گیا وہ اور بات ہے. یہ وہ وعدے مراد ہیں جو پورا نہ کرنے کے لیے وقت گزارنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ کام کروں گا آج تو ٹل جائے نا پھر دیکھیں گے. فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. یہ تین باتیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بات یا یاد یہ تینوں جس میں ہوں گی وہ منافق ہے, ایسا وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو. تو بات پھر وہیں ٹھہری کہ ایمان ایک دعویٰ ہے, اعمال اس کے گواہ ہیں. اعمال اگر گواہ جھوٹے ہیں تو اس دعوے کا اعتبار نہیں. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا من کان فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا اذا تمنا خان و اذا حدث کذب و اذا احد غدر و اذا خاصم فجر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں کوئی ایک بات ان میں سے نفاق کی ہوگی یہاں تک اسے چھوڑ دے. چار باتیں کیا ہیں؟ فرمایا، جب امانت سونپی جائے خیانت کرے. اب یہ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے رکھے جائیں تو وہ کھا جائے، اس سے بڑی امانت لوگوں کے حقوق ہیں. ایک عام آدمی، میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، میرے پاس آپ تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانا، دیانت داری سے پہنچانا، درد دل سے پہنچانا، صحیح طور پر پہنچانا، یہ آپ لوگوں کی امانت ہے میرے پاس. ایک استاد سکول میں پڑھا رہا ہے، بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم اس کے پاس امانت ہے. ایک افسر تھانے میں بیٹھا ہے تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ اس کے پاس امانت ہے. یہاں سے لے کر وزیراعظم تک، جہاں کوئی بیٹھا ہے، جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے حقوق اس کے پاس امانت ہیں. جہاں جہاں وہ کمی کرے گا، خرابی کرے گا، وہی امانت میں خیانت. اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف پیسے امانت کے طور پر رکھے تو وہ کھا گیا. نہیں، حقوق بھی امانت ہیں. والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، مسلمان معاشرے میں کافر کے حقوق ہیں، یہ سب امانتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں جس میں ہوں گی وہ تو مکمل خالص منافق ہوگا، اور جس میں کوئی ایک بات ہوگی اس میں منافقت کی ایک بات ہوگی، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے اور اس سے بچ جائے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ناروا الفاظ استعمال کرے اور گالی بکے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. یعنی جھگڑا بھی ہو جائے تو مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کا پاس اور لحاظ ہونا چاہیے، حدود شرعی کا لحاظ ہونا چاہیے کہ میں کہاں تک بات کر سکتا ہوں اور کہاں تک نہیں کر سکتا. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق کشاة العائرة بین الغنمین تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، جس کا کوئی حقیقی مالک نہیں ہوتا، جو آوارہ ہوتی ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے. یہی حال منافق کا ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں میں جا گھستا ہے اور کردار کے اعتبار سے کفار کے قریب ہو جاتا ہے.